الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج اتوار کا دن ہے، اور اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں حضرت مجدد الافثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے ماخوذ تعلیمات کا درس ہوتا ہے. مکتوب نمبر 31 میں حضرت خطۂ کشفی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ خطۂ اجتہادی کا حکم رکھتی ہے، لیکن غیر کے لیے حجت نہیں ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ ان میں سے خطۂ کشفی خطۂ اجتہادی کا حکم رکھتی ہے کہ ملامت اور عتاب اس سے دور کر دی گئی ہے، بلکہ ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ ثواب اس کے حق میں ثابت ہے. خطۂ کشفی خطۂ اجتہادی کے درمیان صرف اتنا فرق ہے، مجتہد کی تقلید کرنے والے مجتہد کا حکم رکھتے اور خطا کے واقع ہو جانے پر بھی ثواب کے درجوں میں سے ایک درجہ پا لیتے ہیں. برخلاف اہل کشف کی پیروی کرنے والوں کی، کہ وہ معذور نہیں ہیں اور خطا کے واقع ہونے پر ثواب کے درجہ سے محروم ہیں، کیونکہ الہام اور کشف صاحب کشف کے علاوہ دوسرے شخص پر حجت نہیں ہے، اور مجتہد کا قول دوسرے شخص یعنی مقلد پر حجت ہے. بس پہلی تقلید یعنی کشف کی تقلید خطا کے احتمال کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اور دوسرے یعنی مجتہد کی تقلید خطا کے احتمال کے باوجود جائز بلکہ واجب ہے. یہ حضرت نے انتہائی اہم علمی نقطہ بیان فرمایا. اصل میں بنیاد جو تصوف کی ہے، طریقت کی ہے، وہ شریعت پر عمل کرنے کی تکمیل ہے، اور شریعت دو طریقوں سے ہم تک پہنچتی ہے. ایک قرآن ہے، دوسری سنت ہے. اور قرآن اور سنت کی جو فہم ہے، یہ فقاہت کہلاتی ہے، اور یہ فقہا حضرات کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے. لیکن چونکہ وہ پیغمبر نہیں ہوتے، لہذا ان کی جو سمجھ ہے اس میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے جس کو ثواب کہتے ہیں، اور ایک خطا کا بھی ہو سکتا ہے جس کو خطا کہتے ہیں. تو جو مجتہد کی بات ثواب والی ہوتی ہے، ان صحیح ہوتی ہے، اس پر اس کو دو اجر ملتے ہیں، اور بعض کے نزدیک 10 اجر ملتے ہیں. اور جو خطا کا اجتہاد ہوتا ہے، اس پر اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو اب وہ کم از کم ثواب سے محروم نہیں ہے، ثواب سے محروم نہیں ہے. بعینی اس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ جو کشف ہے، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ علم کا جو ذریعہ ہے پابند ہے کہ اس کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا ایک کتاب کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے، ان حدیث شریف ہے یا قرآن پاک کی آیت ہے یا اس پہ استنباط ہے، لیکن پورے کتاب کو دیکھنا ہے. تو اس کے بجائے اگر کسی شخص کو کشف ہو جائے کہ فلاں صفحے پر یہ ہوگا، تو ظاہر ہے اس کے لیے آسانی ہو گئی. مسئلے میں تو کوئی فرق نہیں آیا نا، مسئلہ تو کتاب کا ہی ہے، فرق صرف یہ کہ اس کو پتہ چل گیا. بعینی اسی طریقے سے کشف کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اگر وہ صحیح یعنی حق کے مطابق ہو تو یہ اس پہ عمل بھی کر سکے، وہ شریعت کے مطابق ہے. اور اگر اس میں خطا ہو تو شریعت کے مطابق اگر نہیں، چونکہ یہ تقلید بلے کشف کی تقلید واجب نہیں ہے، مجتہد کی تقلید تو واجب ہے، وہ صرف نفس کی شر سے نکلنے کے لیے کہ کہیں میں نفس کی تقلید نہ کروں، تو کسی ایک کی تقلید کرنی ہوتی ہے. تو مجتہد کی تقلید تو واجب ہے، لیکن صاحب کشف کی تقلید واجب نہیں ہے، وہ اس صورت میں قابل عمل ہے جب وہ شریعت کے مطابق ہو، لیکن وہ شخص معذور ہوگا اگر اس کے اجتہاد میں خطا ہے، وہ شخص معذور ہوگا۔ یہ البتہ ایک بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ مطلب اگر وہ اس میں خطا ہو گیا تو وہ معذور کہہ رہا جائے گا۔ اب ذرا میں آپ کو اس کی پروسیجر بتا دوں کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور میں اپنا اجتہاد کیا یعنی کشفی، اور مسائل مستمد کیے، کشفی مسائل، ایک پورا نظام بنا دیا۔ اب اس میں جو باتیں صحیح ثابت ہوئی ٹھیک ہے، اس پہ ان کو دو اجر ملے ہوں گے، اور اگر بعد میں غلط ثابت ہوئی تو اس پہ ایک اجر اس کو مل گیا۔ لیکن اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ اس میں غلط ہے، کیا میں اس کو اب بھی مانوں گا؟ اب تو نہیں مانوں گا، مجھے پتہ چل گیا کہ وہ نہیں ٹھیک تو اب میں تو نہیں مانوں، لیکن اس کو میں غلطی پہ تو نہیں کہوں گا، میں اس کی بزرگی کا انکار نہیں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اس کو مانوں گا نہیں۔ دینی اس طرح جیسے سائنٹسٹ ہوتے ہیں، سائنس میں بھی اینٹ پر اینٹ رکھتے ہیں، پتھر پہ پتھر رکھتے ہیں اور آگے معاملہ بڑھتا ہے۔ جس نے کہا کہ زمین چپٹی ہے وہ بھی سائنٹسٹ تھے، اور جو اب کہہ رہے کہ زمین گول ہے یہ بھی سائنٹسٹ ہے۔ اگر چپٹی والے سائنس نہ ہوتا تو اس گول والے سائنس نہ ملتی، کیونکہ پتھر پہ پتھر رکھا گیا ہے، تحقیق پر تحقیق ہو رہی ہے۔ تو کیا میں ان کو سائنس سے نکال سکتا ہوں جو پہلے والے سائنسدان تھے؟ ابھی ہمارے ظاہر کتابوں میں ان کے وہ موجود ہیں پورا، ان کو بڑے سائنسدان مانتے، چھوٹے سائنسدان بھی نہیں مانتے، بڑے سائنسدان مانتے، لیکن ان کی ان باتوں کو نہیں مانتے صحیح، جو آج کل کا ریسرچ ہے اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو جو کشف والا معاملہ ہے تقریباً یہ سائنٹسٹ جیسا ہے کہ ہم، البتہ سائنٹسٹ اور اس میں یہ فرق ہے کہ چونکہ دین کے لیے ہے تو لہٰذا ثواب اور عدم ثواب والی بات اس میں ہے، لیکن اس میں تو نہیں ہے، سائنس میں تو یہ چیز نہیں ہے، تو دنیا کیا فائدہ ہے، بس ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ ختم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن حضرات نے اجتہاد کیا ہے اور اپنے اجتہاد سے ایک نتیجے تک پہنچے، تو بعد میں اگر اس کے خلاف ثابت ہوا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا مطلب برائی نہیں کریں گے، ہاں البتہ ان کی اس بات کو نہیں مانیں گے، آخری بات جو صحیح ہوگی ہم اس کو مانیں گے۔ حضرت مجدد رفسانی رحمۃ اللہ میں یہی بات تھی کہ تنقید کیا خوب ڈٹ کر کیا، لیکن ان کی بزرگی سے انکار نہیں کیا، ان کی بزرگی سے انکار نہیں کہ ان کو بڑے اونچے الفاظ سے یاد کیا، یہ بات ہے، بیلنس اس کو کہتے ہیں۔ دفتر دوم کے مکتوب نمبر 44 میں حضرت فرماتے ہیں کہ صوفیہ وجودیہ اور علماء کا نزاع محض لفظی ہے، جاننا چاہیے کہ صوفیہ کرام میں سے جو لوگ وحدت وجود کے قائل ہیں اور اشیاء کو عین حق تعالیٰ دیکھتے ہیں اور ماؤس کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کی مراد یہ نہیں کہ اشیاء حق جل شانہ کے ساتھ متحد ہے، وہ تنزیہ تنزل کر کے تشبیہ بن گیا اور واجب ممکن ہو گیا ہے اور بے چون چون کے ساتھ آ گیا ہے، کیونکہ یہ سب کفر الحاد و گمراہی و زندگہ ہے۔ وہ نہ اتحاد نہ عینیت و نہ تنزل نہ تشبیہ، سبحان و تعالیٰ اب بھی ویسے ہی جیسے کہ پہلے تھا، بس وہ ایسی پاک ذات ہے جو کائنات و موجودات کے حدوث اقوان یعنی نیت تغیرات سے اپنی ذات و صفات اس معاملے میں تغیر نہیں آنے دیتا، اور ان کے صفات میں اور اسماء میں تغیر نہیں ہوتا۔ وہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنی اس صرافت اطلاق مطلق محض ہونے کی صفت پر ہے، اور وہ وجوب کی بلندی سے امکان کی پستی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اوس کے معنی یہ کہ اشیاء نہیں ہے اور وہ ذات حق تعالیٰ تقدس موجود ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اشیاء کل عدم ہو جائے، بلکہ ہوتے ہی عدم ہے، مطلب ہے تو عدم سے پیدا ہوئے نا، اشیاء سارے کے سارے آدم سے پیدا ہوئے ہیں, حکمن اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے, تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے. لہذا جن پہ اللہ جل شانہ کی ذات مستولی ہوتا جاتا ہے, حضوری, تو اتنا اتنا اشیاء اس کی نظروں سے غائب ہوتی جاتی ہے. اب جو اشیاء غائب ہو گئے تو اشیاء خدا تو نہیں بن گئے نا, وہ اشیاء غائب ہو گئے. اب حضرت کے دوسرے مکتوبہ شریف کو اٹھا لیں اور اس مکتوب کو دیکھ لیں, تو وہاں جو سختی تھی بضرورت تھی, لوگوں کو نکالنا مقصود تھا, ورنہ حضرت کا اپنا مسلک تو یہی ہے کہ کیسے دفاع کیا ہے اس کو, یعنی الحاد بھی کہا ہے, زندقہ بھی کہا ہے, سب کچھ کہا ہے, لیکن ان لوگوں کو نکال دیا. کیونکہ بس فرق صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے واقعی اس کو فلسفہ بنایا پھر تو الحاد و زندقہ ہے, اور اگر وہ صرف حال ہے, حال کے درجے میں, تو ظاہر حال کے درجے میں تو کل عدم ہے وہ, لہٰذا وہ ان کے اوپر الحاد و زندقہ کا حکم نہیں لگایا جاتا, معذوری نے معذوری نے. تو یہ بات حضرت اپنے بہت سارے مکتوبات شریف میں بیان کر چکے. منصور نے جو ان الحق کہا تو اس کی مراد یہ نہیں تھی کہ میں ہی حق ہوں اور حق کے ساتھ متحد ہوں, کیونکہ یہ کفر ہے اور اس کے قتل کا موجب ہے, بلکہ اس قول کے یہ معنی کہ میں نہیں ہوں اور حق سبحان و تعالیٰ موجود ہے. میں نہیں ہوں اور حق سبحان و تعالیٰ موجود ہے. حاصل کلام یہ کہ صوفی اشیاء کو حق تعالیٰ تقدس کے ظہورات جانتے ہیں, اور کسی قسم کے تنزل کے آمیز و تغیر بدل کے گمان کے بغیر اشیاء کو سبحان و تعالیٰ کے اسماء صفات کے آئینے خیال کرتے ہیں, یعنی گویا کہ اس سے اللہ جل شانہ کے اسماء کا ظہور ہوتا ہے. جس طرح اگر کسی شخص کا سایہ دراز ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سایہ اس شخص کے ساتھ متحد ہے اور عینیت کی نسبت رکھتا ہے, یا وہ شخص تنزل کر کے ذل کی صورت میں ظاہر ہوا ہے, بلکہ وہ شخص اپنی صرافت اصالت خالص اپنی اصل پر ہے اور ذل اس سے کسی تنزل و تغیر کے بغیر وجود میں آیا ہے. اگر ہزار آئینے ہم لگا دیں ایک شخص کے آگے اور ہزار آئینے میں وہ نظر آئے تو وہ کتنا بڑا ہو جائے گا. ظاہر اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوا. ابھی ٹیلی ویژن اسٹیشن میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور وہ 100,000 ٹیلی ویژن سیٹس پر آ رہا ہوتا ہے, تو اس میں کتنا فرق پڑ رہا ہے؟ تو کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا, ظاہر وہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, اس میں تو کچھ بھی فرق نہیں آیا. ہاں ٹھیک ہے, اس کے جو نقل ہے وہ اصل کی طرح لوگوں کو نظر آ رہا ہے, بس صرف یہی چیز ہے. اگر آپ غصہ ہو جائے اور کوئی آپ کے مخالف پارٹی کا لیڈر جو ہے نا تقریر کر رہا ہے اور آپ غصہ ہو کر ٹیلی ویژن کو مکہ مارے, تو کیا اس شخص کے چہرے پہ مکہ لگے گا؟ آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا, کیونکہ ٹیلی ویژن کا شیشہ آپ کے ہاتھ میں گھس جائے گا اور وہ آپ کی حماقت کی سزا ہوگی. ہاں جی, تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ ان تمام چیزوں سے مطلب وہ ہے, پاک ہے. ہاں جی, یہ چیزیں ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالتی. البتہ بعض اوقات ان لوگ کی نظر سے کمال درجہ محبت کے باعث اس سائے کا وجود پوشیدہ ہو جاتا ہے, جن نے شخص سے کمال درجے کی محبت پیدا کر لی اور شخص کے سوا ان کو کچھ مشہود نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ کہہ دے کہ ذل اس شخص کا عین ہے, یعنی ذل معدوم ہے اور وہ شخص موجود ہے اور بس. اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ صوفے کے نزدیک اشیاء حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں, نہ کہ جل شانہ کا عین. یہ عین کا لفظ بار بار ہے, اس کو کوئی کنفیوز تو نہیں ہو رہا اس سے؟ بار بار جیسے ہم کہتے ہیں بیان ہی عین وہی چیز, ہم کہتے ہیں نا, اردو میں بھی آتا ہے. بس اشیاء حق تعالیٰ سے ہوئی, نہ کہ حق تعالیٰ جل شانہ ہے. بس ان کے اس کلام ہم اوس کے معنی ہم از اوستی ہوں گے, جو کہ علماء کے نزدیک مختار ہیں, اور علماء کرام و صوفی اعظام کثرهم اللہ سبحانہ الیوم القیام اللہ سبحانہ کی کثرت فرمائے کے درمیان حقیقت میں کوئی نزاع ثابت نہیں ہے، وہ دونوں اقوال کا انجام ایک ہی ہوگا، فرق صرف اس قدر ہے کہ صوفیہ شاہ کو اکتالا کے ظہورات کہتے ہیں اور علماء اس لفظ سے بھی اجتناب کرتے تاکہ حلول اتحاد کا وہم بھی پیدا نہ ہو۔ یہ بات ہے، مطلب علماء کرام جو ہے وہ اس چیز سے بھی بچتے ہیں کہ کہیں، مطلب اصل میں بات یہ کہ حال کی بات تو علماء نہیں کرتے نا، علماء تو ہمیشہ قال کی بات کرتے ہیں، تو قال میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے، قال میں اس کی گنجائش کدھر ہے؟ اگر قال میں گنجائش ہوگی تو پھر تو فلسفہ ہو جائے گا، پھر تو اس کی نص میں دلیل لانی پڑے گی، تو ظاہر ہے وہ چیز محسوس تو نہیں ہے، لہذا عالم تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن عالم اگر محقق ہو اور ان چیزوں کو جانتے ہو، جیسے مجدد صاحب رحمۃ اللہ عالم تھے، عالم بھی تھے اور ظاہر ماشاء اللہ صوفی بھی تھے، تو ان کے احوال کو جانتے تھے، لہٰذا حضرت نے ان پہ حکم نہیں لگایا لیکن تشریح ضرور کر لی، حکم پہ نہیں لگا لیکن ان کی تشریح کر لی۔ تو جو علماء محققین ہیں جیسے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل چیدہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت جناب مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات علماء محققین ہیں، علماء بھی ہیں محققین بھی ہیں، تو ان حضرات نے اپنی تحقیق کو مطلب جو ہے نا وہ لوگ کے سامنے پیش کیا اور ان کا تطبیق کر لیا، جیسے ابھی آپ کے سامنے تطبیق ہو رہی ہے، تطبیق کر لیا، تو اس سے ماشاء اللہ لوگوں کو وہ وہم نہیں ہوتا جو کہ علماء کی باتوں سے ہو سکتا ہے۔ اگر علماء یہی باتیں کرنے لگے علمی لحاظ سے تو یہ وہم کیا فتنہ بن جائے گا۔ ہاں جی، لہٰذا علماء ان چیزوں سے بچتے ہیں، ان کا کام ایسی باتیں کرنا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں نزاع لفظی ہے، یعنی وہ الفاظ علماء جو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں چونکہ حال کے غالب ہونے کی وجہ سے وہ اس پہ قادر نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کر لیے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ جو عالم کہہ رہا ہے وہ بھی وہی بات ہے جو صوفی کہہ رہا ہے، فرق صرف اپنی اپنی حالت کی ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری کی ہے، اپنی اپنی ذمہ داری کی ہے۔ ایک بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا، بہت اہم بات، بہت اہم بات، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ریسنٹلی کسی ایک گروپ میں ایک صاحب نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول پیش کیا، اور وہ قول یہ تھا کہ حضرت کی طرف قول منسوب ہے تذکرۃ الاولیاء جو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے تصنیف ہے، انہوں نے فرمایا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آل محبت کی باتوں کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ لوگ کفر سمجھتے ہیں، اکثر لوگ کفر سمجھتے ہیں، کچھ اس طرح بات ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا، میں نے کہا ایسا تب ممکن ہے جب وہ آل محبت معذور ہوں، وہ حال کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ حال کے درجے میں جو معذوری ہوتی ہے تو جیسے یہ معذور ہے اس طرح ان کو کافر کہنے والے بھی معذور ہیں، مطلب وہ اس وجہ سے، تو جو محققین وہ تو نہیں کہتے، لیکن اگر کوئی اپنے علم کی وجہ سے کہتے کہ یہ بات غلط ہے تو ان کی وجہ سے ان کو بھی معذوری ہو سکتی۔ اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے مقام کو کوئی نہیں جانتا ہو، اس وجہ سے ان کی بات کو نہیں سمجھتا ہو، جیسے موہنی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو کوئی نہ جانے تو اس پر حکم لگا دے کہ غلط، ایسے ہی مطلب۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے صاحب حال اور ایک ہوتا ہے صاحب مقام۔ صاحب حال جو ہوتا ہے عروج کے حال میں ہوتا ہے، عروج ان کو ہوتا ہے، عروج کا مطلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے انتہائی طور پر، وہ اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے اس پہ غلبہ حال ہوتا ہے. جیسے ابھی یہ ساری بات ہو گئی ہے اسی قسم کی تھی کہ اللہ کی طرف متوجہ, مخلوق کی طرف تو ان کو توجہ نہیں, کہ لوگ کیا سمجھیں گے, لوگ کیا سمجھیں گے اس کی طرف تو ان کو توجہ, لوگ ان کے خیال ہی میں نہیں ہوتے تو لوگ کے بارے میں کیا خیال کریں گے وہ. تو یہ غلبہ حال ہوتا ہے, اور حال کے درجے میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں غلبہ محبت میں, جیسے حضرت نے بھی بیان فرمایا. اب جب اس قسم کی بات اگر صاحب مقام ہو جائے تو صاحب مقام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کو نزول کرا دیا جاتا ہے, واپس بھیجا جاتا ہے. تو جن کو نزول کرا دیا جاتا ہے تو ان کو لوگ نظر آنے لگتے ہیں, یعنی علم ان کو دوبارہ واپس آ جاتا ہے, ان کو لوگ نظر آنے لگتے ہیں, پھر لوگوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے ان کو کہ لوگ کس بات سے کیا خیال مطلب لیتے ہیں. لہذا صاحب مقام تب صاحب مقام ہوتا ہے جب وہ تمام لوگوں کا خیال رکھ سکے. وہ جس درجے کا نزول ہوگا کسی کو, اس درجے کا وہ زیادہ لوگوں کا خیال رکھے گا. جس درجے کا نزول ہوگا اس درجہ مطلب وہ لوگوں کا زیادہ خیال رکھنے لگے گا کہ کوئی اس سے گمراہ نہ ہوئے. وہ اپنی بات کو بہت محتاط معتدل پیرائے میں کرے گا, تبھی وہ صاحب مقام کہلائے گا. اگر اس کی بات سے لوگوں کو شک پڑنے لگے تو اس کے مقام میں کمی کی دلالت ہے, مطلب ہے کہ ان کے اوپر وہ ان لوگ کا اشکال مطلب مجھ سے چھپا ہوا تھا اور وہ اس کا وہ نہیں خیال رکھ سکے. تو جو صاحب مقام ہوتا ہے, جس کا جیسے کہ اس ساتھی نے کہا ہے کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا, اس وجہ سے لوگوں نہیں پہچانے. بھائی جن کا مقام اونچا ہوگا وہ تو سب کا خیال کرے گا, وہ تو کبھی اس کا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس پہ کفر کا کوئی حکم لگا سکے. کفر کا حکم تو اس پر لگے گا جو لوگوں کا خیال نہیں رکھ سکے گا. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچا مقام کسی کا نہیں مخلوق میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں کی وہ عام سے عام آدمی بھی اس کی سمجھ کے مطابق ہوتی, اتنا زیادہ خیال رکھا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے آسان پیرائے میں بات فرماتے تھے کہ عرب کا بالکل اجٹ بدو لوگ وہ بھی جان لیتے تھے, ان کے سمجھ کے مطابق بات فرما دیتے تھے. تو مقام جن کا زیادہ اونچا ہوتا ہے اتنا ان کی باتیں سمجھ میں زیادہ آنے والی ہوتی ہیں, اور جس کا مقام حال کے درجے والا ہوتا ہے, مطلب یعنی جس کو کہتا ابھی وہ عروج میں ہے, تو ایسے صورت میں ان کی بعض باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہاں جی, تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. عموماً لوگ مقام کی باتوں میں ذرا گڑبڑ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ جی بالکل عروج کا مطلب راستہ دکھا دیا جاتا ہے نا, وہ تعلق تو ان کو نصیب فرما دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر نزول لوگوں کے لیے کرایا جاتا ہے, کیونکہ لوگوں کی خدمت تب ہی وہ کر سکے گا جب لوگوں میں ہوگا اور لوگوں کے تمام چیزوں کو جانتا ہوگا اور اس کے مطابق وہ بات کر سکے گا. یہ جو حضرت مجسمہ فرمایا تھا کہ پھر جو ہے نا وہ روح کے ذریعے سے لیتا ہے اور نفس کے ذریعے سے دیتا ہے, وہ یہی بات ہوتی ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ جو صاحب مقام ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ لوگوں کے تمام چیزوں مطلب جو جس کو مطلب اشکالات اور تمام چیزوں ان سب کا خیال کر کے وہ بات کرتا ہے, لہٰذا ان کی بات پر کسی کو. اب جنرل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بہت بڑے مقام والے اثر تھے, سید الطائفہ تھے, وہ کبھی اس قسم کی بات کر سکے لوگوں کو سمجھنا ہے. حضرت تو بہت ماشاءاللہ اس مسئلے میں انہیں وہ خیال رکھتے تھے. تو جس طرح مطلب ہمارے اور ہمارے جتنے بھی بڑے اکابر ہیں وہ سب بہت خیال رکھتے تھے کہ لوگ گمراہ نہ ہو, لوگوں کو نقصان نہ ہو. ہاں جی, تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے. اب ذرا دفتر اول مکتوب نمبر 108, اس میں حضرت فرماتے ہیں نبوت ولایت سے افضل ہے اگرچہ اس نبی ہی کی ولایت ہو. یہ ایک نازائی لفظ ہے, مطلب یہ مطلب اس پہ کچھ لوگ آرا ہیں. بعض مشائخ نے شکر کی حالت میں کہا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے, اور بعض دوسرے مشائخ نے اس ولایت سے نبی کی ولایت مراد لی ہے تاکہ نبوی پر ولی کے افضل ہونے کا وہم دور ہو جائے. اصل میں میں اب ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میں بات کر رہا تھا نا، وہ بات اسی مجھ سے متعلق تھی کہ کچھ لوگ بزرگوں کے بچانے کے لیے وہ کچھ بات بنا لیتے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بزرگوں پہ لوگ تان کریں گے تو اس کے لیے جو ہے مطلب ہے کہ کوئی بات وہ بنا لیتے، نیت اچھی ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین کو بچانا بزرگوں کے بچانے سے زیادہ ضروری ہے. مطلب پہلے آپ دین بچائیں گے، کیونکہ بزرگ دین کی تابع ہے نا، آج تو پہلے دین کو بچاؤ. تو شریعت کی بات جس پہ جو ہے نا مطلب وہ مستولی نہیں ہوتی تو پھر وہ اس قسم کی بات ان سے ہو جاتی ہے. تو یہاں پر بھی بات ہے کہ مشائخ نے شکر کی حالت میں کہا، تو اتنا کہنا تھا کہ شکر کی حالت میں انہوں نے کہا ہے، بس کافی تھی بات، تو بچ جاتے آج. لیکن اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس ولایت سے نبی کی ولایت ہے، یعنی گویا کہ نبی کا جو رخ اللہ کی طرف ہے وہ ولایت ہے، اور جو مخلوق کی طرف ہے وہ نبوت ہے، کیونکہ مخلوق کے لیے مبعوث فرما دیے جاتے، بعث تو آپ سے ایسے فرماتے ہیں نا ہاں جی، تو مخلوق کے لیے مبعوث فرما دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے چونکہ مخلوق کے لیے مبعوث فرما دیے تو مخلوق کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، مخلوق کا خیال رکھتے ہیں، مخلوق کے اندر دین کو پھیلاتے ہیں. تو وہ جو مخلوق کی طرف رخ ہے وہ نبوت ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہے وہ کیا ہے، یا جو عروج ہے وہ ولایت ہے، اور جو نزول ہے وہ نبوت ہے، نہ آپ اس کو کہہ سکتے. اب ویسے عام طور پر نزول افضل ہے یا عروج افضل ہے؟ نزول افضل ہے. کیوں؟ نزول عروج کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن نزول اس پر مزید ہے، جس کا نزول ہوا ہے اس کا عروج پہلے ہوا ہے نا، تبھی تو نزول ہوا ہے، تو اس کو تو دونوں ہوئے ہیں، جبکہ جس کا صرف عروج ہے تو ان کا تو صرف عروج ہوا ہے، ابھی تو راستے میں ہے، وہ تو ابھی واپس نہیں کیے گئے. لہذا جو عروج میں رہ جائیں اس کو مستحلق کہتے ہیں، وہ مخلوق سے کٹ جاتے ہیں، اور جو عروج سے واپس کر دیے جائیں خود سے واپس نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھیے. خود سے واپس، جس نے خود سے واپس ہونے کی نیت بھی کی تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا، خود سے واپس نہیں ہو سکتا. عروج مطلب اس کے بعد واپس کر دیے جاتے، جس وقت انسان اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس میں وہ خالص لوجہ اللہ مطلب آگے بڑھتا ہے. لیکن پھر جب اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں اس کا رخ پھر مخلوق کی طرف خود کرتے ہیں، کہ اب مخلوق سے مخلوق میں اس سے کام لیا جاتا ہے، تو اس کو نزول کروا دیا جاتا ہے. تو اب یہ والی بات ہے کہ عروج ہے، معراج شریف میں پہنچا دیا گیا آپ سب سے، لیکن معراج شریف سے واپس کیے گئے تو پورے کا پورے نظام دے دیں گے. الصلاۃ معراج المومنین، حدیث شریف ہے، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کا معراج ہے. تو نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، عبدیت ہے، عبدیت محض ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے اللہ کے لیے. تو دیا گیا معراج شریف کے موقع پر، لیکن دیا گیا ہے زمین پر، مطلب اس کو نافذ کرنے کے لیے، کہ زمین پہ جو ہے نا مطلب امت نماز پڑھے گی، اس کے بارے میں تفصیل بتائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عروج کروا دیا گیا، پھر اس کے بعد اس کا نزول ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ نبی کی نبوت اس کی ولایت سے افضل ہوتی ہے. مقام ولایت میں ولی سینہ کی تنگی کی وجہ سے مخلوق کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، لیکن مقام نبوت میں کمال درجہ شرح صدر ہونے کی وجہ سے نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کا معنی ہے. نبوت میں صرف مخلوق کی طرف توجہ نہیں ہوتی، جیسے ولایت کو جس کی توجہ صرف حق پر ہوتی ہے، نبوت پر اعوذ باللہ سبحان، صرف مخلوق کی طرف توجہ کا ہونا عوام کا انعام لوگ کا درجہ ہے. نبوت کی شان سے بلند و برتر ہے، اس حقیقت کا سمجھنا ارباب شکر کے لیے دشوار ہے، لیکن اکابر مستقیم الاحوال اس معرفت سے ممتاز ہیں۔ یعنی نقشبندی سلسلے کے مقاعدہ ایک وہ ہے، یعنی ایک سبق ہے، خلوت در انجمن۔ خلوت در انجمن کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کے درمیان نہ ہو، لوگوں سے علیحدہ ہو۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں، مثال چشتی بزرگ کا دیتا ہوں۔ کمال ہے ویسے، سبق نقشبندی کا ہے، مثال چشتی بزرگ کا دیتا ہوں۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تعمیر نبصف کا خلیفہ ہے، جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، طبیعت حشاش بشاش تھی، اور لطیفوں پر لطیفے سنا رہے تھے ساتھیوں کو، وہ ساتھی ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ جب اپنی منزل پہ پہنچ گیا تو ساتھی سے پوچھا، آپ میں سے کون غافل ہو گیا تھا؟ تو ساتھیوں نے کہا، ہم تو غافل ہو گئے تھے۔ فرمایا، الحمدللہ میں غافل نہیں ہوا، الحمدللہ میں غافل نہیں ہوا۔ اب دیکھو اتنے ساتھیوں کو ہنسا رہے ہیں، لیکن کس لیے ہنسا رہے ہیں؟ ایک اسائنمنٹ کے طور پہ ہنسا رہے ہیں، آگے جا کر ان کو ملانا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب خلافت ملی، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت کو کہ حسن حسین کو بلاؤ۔ تو انہوں نے سوچا کہ حسن حسین تو مسجد میں ہو گئے، تو مسجد میں بلا لیتا ہوں، مسجد سے مسجد میں چلے گئے تو وہاں دیکھ رہے تھے حسن حسین نہیں، تو وہاں ایک بزرگ ہے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حسن حسین کو۔ انہوں نے کہا کاش حسن حسین مسجد میں ہوتے، ان کو تو مسجد میں لانا ہے۔ تو حضرت بڑے حیران ہو گئے جب جاگ گئے کہ اللہ یہ کون سا، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ بعد میں جب تعبیر کھل گئی تو تعبیر یہ تھا کہ حسن حسین نوجوان جنت کے سردار ہیں، لہٰذا جوانوں کی طرف اشارہ ہے، آج کل کا جوان مسجد میں نہیں ہے، ان کو مسجد میں لانا ہے۔ لہٰذا حضرت کی تشکیل ہو گئی نوجوانوں کی تربیت کی، تو یونیورسٹی میں تھے اور یہ نوجوانوں کی تربیت فرما رہے تھے۔ اب نوجوانوں کی تربیت جیسے ہوتی ہے پھر ویسے ہوتی ہے، تو حضرت کہاں یہ محفل زعفران زار ہوتا تھا، ہر وقت لوگ ہنس رہے ہوتے تھے، گپ شپ لگا رہے ہوتے تھے، اسی میں حضرت سمجھا رہے ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک شادی کے محفل میں حضرت تشریف لے گئے تھے، ہم بھی ساتھ، ایک ساتھی تھے ذرا تھوڑے سے مزاج کے سخت ہوتے ہیں، بعض لوگ مزاج کے سخت ہوتے ہیں، اعتراض میں ذرا جلدی کرنے والے، تو غصہ ہو کر باہر آئے، وہ کہتے ہیں کیسے شیخ ہے، خود بھی ہنستے ہیں دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا حمزہ خان خیال رکھو، حضرت کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ دنیا کی ہر بدماشی کر سکتے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، دنیا کی ہر بدماشی کر سکتے، اگر حضرت نے چند لطیفوں پر ٹرخا کر ان کو اپنی مجلس میں بٹھا دیا، ان کو دیندار بنا دیا، تو اچھا کام کیا ہے، برا کام کیا؟ میں نے کہی تو حضرت کے نظام اس طرح ہے کہ اس طریقے سے اپنے ساتھ لگائے ان کو۔ خیر وہ ان کو اس وقت پتنی بات سمجھ آئی نہیں ہے، لیکن چپ ہو گئے۔ بعد میں تو حضرت کے ایسے عاشق ہو گئے سبحان اللہ، کہ پھر حضرت کو دیکھنے کے بغیر وہ جو ہے نا وہ وقت نہیں گزرتا تھا، لیکن اس وقت کی بات یہی تھی۔ اب یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ بات ہوتی کہ اب دیکھو لوگوں میں ہیں، لوگوں کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ مسجد میں بیٹھ کر کسی کونے میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن عین فسق و فجور کی جگہ پہ رہ کر، آپ فسق و فجور میں نہ ہو اور آپ اللہ کے ساتھ ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ مشکل کام ہر ایک سے نہیں لیا جاتا، یہ ہر ایک کے ذمہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں خود سے واپس ہونا جائز نہیں ہے، جن کو واپس کر دیا جاتا ہے وہ ان کو کام کرنا ہوتا ہے، ہر ایک یہ کام نہیں کر سکتا. وہ جیسے کہ اکثر میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہو اور اس کو محبوب کہہ دے کہ جاؤ بازار سے میرے لیے فلاں چیز لے آؤ, تو محبوب کے پاس کوئی اور شخص بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی محب کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس کے دل میں خیال ہے کہ مجھے کیوں نہیں بھیجا, کاش مجھے بازار بھیج دیتے تو میں بازار سے لے آتا. آج تو جس نے کہا کہ کاش مجھے بازار بھیج دیتے تو یہ بازار بھیجنے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ یہ آدمی بازار میں اس کا دل لگا ہوا ہے, اس کا دل محبوب کے ساتھ لگا نہیں ہوئے, اس لیے اس کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے, اس کو بھیجیں گے تو بازار کا ہو جائے گا. ہاں جی, جبکہ جس کو بھیجا جا رہا ہے وہ اس پہ ہے, مطلب کہ میرا ہے, بازار میں بھی میرا ہی ہوگا. ہاں جی, اب وہ جو بازار جس کو بھیج دے رہے ہیں, بے شک بازار جا رہا ہے لیکن اس کا دل بازار میں نہیں ہے, اس کا دل اپنے محبوب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ہر وقت اسی کا سوچ رہا ہے کہ اس کے لیے یہ لے لوں, اس کے لیے یہ لے لوں, اس کے لیے. اب بظاہر وہ تو ساری چیزیں دنیا کی کر رہا ہے, لیکن اس کا دل کدھر ہے؟ محبوب کے ساتھ. بس یہی بات ہوتی ہے. تو جو انبیاء کرام ہوتے بدر جائے انتہا, مطلب جو ہے نا وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں اگرچہ مخلوق میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور جو امتی ہوتے ہیں اور جن کو یہ کام سونپا گیا تھا وہ بھی نبی کے اتباع میں ایسا ہی کرتے ہیں, نبی کے اتباع میں ایسا ہی کرتے ہیں. دفتر اول کے مکتوب نمبر 251, اس میں فرم, اور یہ جو کہا گیا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے, یہ ارباب شکر کی خبر سے ہے جو اولیاء غیر مرجوح میں سے, غیر مرجوح جن کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا, معذور ہے جن کی طرف رجوع نہیں ہے, اس کی وجہ ہے کہ وہ ابھی حال میں ہے, ابھی وہ مقام پہ نہیں آئے, ابھی مقام پہ نہیں آئے, صاحب مقام نہیں ہے. اور جن کو مقام نبوت کے کمالات سے زیادہ حصہ حاصل نہیں ہے, اور آپ کی نظر سے گزرا ہو کہ فقیر نے اپنے بعض رسائل میں تحقیق کیے کہ نبوت ولایت سے افضل ہو اگرچہ اسی نبی کی ولایت ہو, اور حق سچی بات بھی یہی ہے. اور جس کسی نے اس کے خلاف کا مقام نبوت کے کمالات کی نادانی کی وجہ سے کہا ہے, جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے, یعنی مقام نبوت کو جانتا نہیں ہے. دفتر دوم کے مکتوب نمبر 40 میں حضرت فرماتے ہیں, کمالات ولایت کا درجہ کمالات نبوت سے بہت کم ہے, کمالات ولایت کا درجہ کمالات نبوت سے بہت کم ہے, یعنی ولایت کے کمالات نبوت کے کمالات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے, اور ذرہ کے آفتاب کے مقابلے میں کیا حقیقت ہے. اصل میں کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس کو انسان سمجھ نہیں سکتا, وہ انسان صرف جاننے والوں کی بات سن کر ہی جان سکتا ہے, مطلب وہ خود اس کا مشاہدہ وہ نہیں کر سکتا. مثلا نماز, نبی کی بھی نماز ہے, صحابی کی بھی نماز ہے, ولی کی بھی نماز ہے, کیا تینوں ایک جیسے؟ کیا نبی کی نماز میں زیادہ سجدے ہوتے ہیں یا زیادہ رکوع ہوتے ہیں یا کوئی زیادہ قرات ہوتی ہے؟ نبی کی نماز میں تو یہ حالت ہے کہ عورتوں, مطلب کہ بچوں کی آواز سن کر نبی اپنی نماز کو مختصر کر لیتے تھے. اب دیکھیں نماز میں, لیکن لوگوں کا خیال ہے اور ہمارے حضرات تو استغفر اللہ, جمعہ کی نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں نا, تو بعض لوگ دھوپ میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی, تو امام کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ دھوپ والوں کا خیال کرے, وہ تو دھوپ میں کھڑے ہوں گے, میں نے نماز مختصر کرنی, وہ اس وقت پورے جوش کے ساتھ وہ جو ہے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں, اپنا سارا جوش اس میں نکال رہے ہوتے ہیں. یہی فرق ہوتا ہے, یہی فرق ہوتا ہے. تو نبی کی نماز, اس کے لحاظ سے کوئی طویل ہونا یا اس کے ملے بارکان میں کوئی فرق ہونا یہ نہیں ہوتا, وہ جو للہیت کا جو مقام ہے اور جو ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنے کا وہ ہے, وہ نبی ہی کر سکتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں صراط مستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط مستقیم اگر دیکھیں نا, تو میں آپ کو اس کے عجیب بات بتاؤں, ہم گئے تھے انگلینڈ, وہاں پر لنڈن میں ایک جگہ ہے گرین وچ، گرین وچ لیبارٹری ہے وہاں پر، وہاں ایک لائن ہے، مطلب باقاعدہ بہت بڑا دوربین لگا ہوا ہے، اس دوربین میں باقاعدہ ایک لائن ہے، وہ جو لائن ہے نا وہ اس کے اوپر بڑی محنت انہوں نے کی ہے، وہ لائن اصل میں دنیا کو گویا کہ تقسیم کر رہا ہے، آدھا کر رہا ہے، یہ آدھی دنیا اس طرف ہے آدھی دنیا اس طرف ہے، یہ جو مطلب زیرو لانگیچیوڈ لائن ہے، وہ زیرو لانگیچیوڈ لائن کو وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور بائی ڈیفینیشن وہ زیرو لانگیچیوڈ کی جو لائن آپ کو بہت باریک سی نظر آ رہی ہے اصل میں وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اصل میں اس کا بھی درمیان والا ہے پوائنٹ، مطلب جتنا باریک سے باریک لائن اس کا بھی درمیان، تو درمیان میں کیا ہوگا پھر، تو جس کو ہم کہتے ہیں انفینیٹیسیمل، مطلب وہ جو لائن ہے وہ دنیا کو وہ کر رہے وہ زیرو لانگیچیوڈ کا ہے، تو صراط مستقیم نبوت والا یہ ہوتا ہے جس میں ذرا بھر آگے پیچھے نہیں ہوتا، ہاں جی، اور صحابہ کا تھوڑا سا فرق کے ساتھ، تھوڑا سا فرق کے ساتھ، جیسے ایک موٹی لائن ہوتی ہے، ہاں جی، وہ مطلب وہ صحابہ کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو امت کا وہ ایسی سڑک ہوتی ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس میں گنجائش ہوتی ہے، ہاں جی، مطلب وہ اس میں مطلب وہ والی بات ہوتی ہے، تو اب یہ جو بات ہے کہ ہم ظاہر گنجائش تو ہمیں بہت دی گئی ہے، لیکن ہم اس باریک لائن کی طرح تو نہیں ہے نا، اس کی طرح تو نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے، تو اس وجہ سے میں عرض کرتا ہوں کہ نبوت کے مقام کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، اور کسی صحابی کے مقام کو کوئی ولی نہیں پا سکتا، ہاں جی، یہ مطلب وہ والی بات ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ جو نبوت کے کمالات ہیں اس کے مقابلے میں ولایت کے کمالات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن بہرحال ہمارے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کا ولی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، تو اللہ کا ولی ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو پھر نبی ہونے کا کیا بات ہوگی، ہاں جی، اس کے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ اصل میں حضرت فرمانا چاہتے ہیں، اللہ جل شانہ ہمیں ان بزرگ ہستیوں کا ادب نصیب فرمائے، اور شریعت پر استقامت نصیب فرمائے، کیونکہ یہ سارے کام شریعت پر استقامت کے لیے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی اور چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی شریعت پر ہی عمل ہے، وہ جتنا بڑا ولی ہوگا وہ زیادہ شریعت پر مستقیم ہوگا، مطلب گویا کہ وہ سمجھ لیجئے کہ وہ لائن جو ہے نا مطلب وہ صراط مستقیم کے لیے قریب آتی جائے گی، قریب آتی جائے گی، لہذا ہمارا جو کام ہے وہ شریعت پر چلنا ہے، اور شریعت پر چلنے ہی کے لیے یہ سارا نظام ہے طریقت والا، اس میں کوئی دوئی والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال انبیاء کی تربیت اللہ پاک فرماتے تھے، وہ کوئی اور شخص نہیں کر سکتا تھا، اور جو اولیاء کی تربیت ہوتی ہے وہ اولیاء کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما دے، وما علینا الا البلاغ، اب چونکہ اتوار کا دن ہے تو ہمارا انگریزی کا بیان بھی ہوتا ہے، تو ان شاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو،
لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو،
اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارس. حق 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 اللهم صل اللہ 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 اللہ
اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا
الحمد رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدالی وانصرنی علی من بغی علی رب اجعلنی لک ذکارا لک شکارا لک رہبا لک متوعا لک متویعا الیک مخبتا الیک اللہ منیبا رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسدد لسانی واهد قلبی واسلل سقیمۃ صدری اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وادخلنا الجنۃ ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا فاحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجلنا شاكرين نعمتك مسلمين باقابلها واتم علينا. اللهم اني اسالك الثبات في الامر واسالك عزيمه الرشد واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما واسالك من خير ما تعلم واستغفر مما تعلم انك انت علام الغيوب. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم مني. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا واردنا واردنا. اللهم الهمني رشدي اللهم اقني شر نفسي وعزم لي على امر رشد امري اسر العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر وترحمني واذا اردت بقوم فتنه فتوفني غير مفتون واسالك حبك وحب من يحبك وحب من يقرب الى حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البائر. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ارزقتني مما احب فاجعل قوه فيما لي فيما تحب. اللهم ازويت عني مما احب فاجعل فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتض ونعيما لا ينفض ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى درجه الجنه الخلد. اللهم اني اسالك سيئه في ايمان وايمان في حسن خلق ونجاحا تطبع فلاحا ورحمه منك وعافيه مغفره منك ورضانا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك الخلق احيني ما علمت الحياه خير لي وتوفني اذا علمت الوفاة خير لي. واسالك خشيتك في الغيب وشهادتي وكلمه الاخلاص في الرضا والغضب واسالك نعيما لا ينفض وقره عين لا تنقطع واسالك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذه النظر الى وجهك والشوق الى لقائك واعوذ بك من ضر مضره وفتنه مضله. اللهم زين مزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. اللهم اني اسالك من خير كل عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم. اللهم اني اسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك. اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قولي والعمل واسالك ان تجعل كل قضاء لي خيرا واسالك ما قضيت لي من امر ان تجعل عاقبته رشدا. اللهم احسن عاقبتي في الامور كلها واجرني من هزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظني بالاسلام قائما واحفظني بالاسلام قائدا واحفظني بالاسلام راقدا ولا تشمت بيد ولا حاسدا. اللهم اني اسالك من كل خير خزائن بيدك واسالك من الخير الذي هو بيدك كله. اللهم تدعنا زمنا الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخره الا قضيته يا ارحم الراحمين. اللهم انا لذكرك وشكرك وحسن عبادك. اللهم اقني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف من كل غائبه لي بخير. اللهم اني اسالك عيشه نقيه وميته سويه ومرضا غير مخزي ولا فاضي. اللهم اني ضعيف فقوي في رزاق زوفي وخذ الى الخير بناصيتي وجل اسلام انتهى رضائي واني ذليل فاعزني واني فقير فارزقني. اللهم اني اسالك خير المسرد وخير الدعاء وخير النجاه وخير عملي وخير الثواب وخير حياتي وخير الممات وثبتني وثق الموازين وحقق ايماني وارفع درجتي وقبل صلاتي واسالك درجات الاولى من الجنه امين. اللهم اني اسالك فوات الخير وخواتمه وجوامل واول واخر وظاهر وباطنه. اللهم اني اسالك خير ما اتي وخير ما افعل وخير ما اعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر. اللهم جل وسعها رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري وجل خير عمري خير عمري اخره وخير عملي خواتيم وخير ايامي يوم القاك فيه. يا ولي الاسلام والي سبتني حتى القى اسالك غنى وغنى مولاي. اللهم اني اعوذ من سوء العمر وفتنه الصدر واعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تذلني من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاداء ومن شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل ومن شر ما علمت ومن شر ما لم اعلم ومن زوال نعمتك وتحول غافيتك وفجاهه نقمتك وجميع سخطك ومن شر السمع ومن شر بصري ومن شر لساني ومن من شر قلبي ومن شر مني ومن الفاقتي ومن أزل ما أظلم ومن هدم ومن تردي ومن الغرق والحرق ويتقبل الشيطان أن الموت وأن أموت في سبيلك مدبرا وأن أموت لديغا وتقبل هذه دعوات فيك محمد أشرف لي وعبد واسي محمد مصطفى محمد لي محمد شفيع عبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني مولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال وسيد علي شاه وسيد تسليم الحق وسيد تنزيم الحق وفي حقي وجميع المتعلقين وفي حقي أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم وتب علينا أنك التواب الرحيم وصلى الله تعالى